الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين امين يا رب العالمين. سورہ کہف کا مطالعہ الحمدللہ ہمارا سات رکوعوں تک اللہ کے فضل سے مکمل ہو گیا اور آٹھواں رکوع ہے کہ جس کا انشاءاللہ ابھی ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت نے اس رکوع میں بالخصوص تذکیری انداز میں جھنجھوڑا ہے سننے والوں کو، مخاطبین کو، اور یہ سارے دلائل اور یہ ساری جو بھی باتیں اب تک آئی ہیں ان کو بنیاد بنا کر یہ انداز کہ بھائی اب کون سی بات ہے کہ جو تمہارے دلوں کو نرم کرے گی، اب کیا چیز ہے کہ تم جو ہے وہ اپنے ایمان کو جلا بخشو گے، یا یہ کہ کوئی کافر ہے تو وہ کیا چیز ہے جس کو سن کر اب وہ ایمان لائے گا. یہ وہ انداز ہے. فرمایا جا رہا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور ہم نے طرح طرح سے بیان کر لیا، بار بار گھما گھما کر، پھرا پھرا کر ایک چیز کو ریپیٹ کرنا اور مختلف زاویوں سے ایک بات کو سمجھانا، تو ہم نے بیان کر دیا ہر طرح سے اس قرآن میں، للناس انسانوں کے لیے، من کل مثل ہر طرح کا مضمون، ہر طرح کی مثال، ہر طرح کی بات. وکان الانسان اکثر شیئن جدلا، لیکن انسان سب سے بڑھ کر جھگڑالو ہے. یہ جدل کا جو ورڈ ہے جس کا سادہ ترجمہ ہم جھگڑالو کر رہے ہیں، اس کی تفصیل میں جائیں گے تو جس کو ہم کہیں گے کہ پس و پیش نکالنا، خام خاں کے اندر کیل کال کرنا، ریزسٹ کرنا، بات کو نہ ماننا، اور خام خاں بغیر دلیل کے اپنے آپ کو آگے نہ بڑھانا، اور پیچھے رہنے کے دلائل بے بنیاد وہ دیتے رہنا، یہ ساری باتیں اس میں آ جائیں گی. یعنی ایک انداز ہے نا کہ بھائی کیوں نہیں مان رہے ہو بات کو، مان لو. اب اگلا بندہ آگے سے نہیں نہیں بات تو ایسے ہے، نہیں بات ویسے ہے، نہیں میں تو ایسے ہوں، میں تو ویسے. یعنی کوئی نہ کوئی ایسی بات رکھے. اب یہ جدال ہے، یہ خام خاں کا بے بنیاد مناظرہ ہے، یہ ایسی دلائل ہیں کہ جن کی کوئی پیچھے پس منظر نہیں، بنیاد نہیں، ان کو سامنے رکھ رہا ہے. عقل تسلیم کر چکی، شعور تسلیم کر چکا، سارے دلائل سامنے آ چکے، پھر بھی یہ ہے کہ وہ پس و پیش سے کام لے رہا ہے. تو یہ وہ انداز ہے. تو سب سے بڑا جھگڑالو ہے یہ انسان، اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ عمل میں سستی ہے، ایمان کی کمی ہے، عمل سے گھبراتا ہے، اور شیطان پھر ظاہر سی بات ہے اس کو مزید بہکاتا ہے. نفس کی خواہشات وہ اس طرح سے بنائی گئی ہیں، ظاہر آزمائش ہے انسان کی، کہ دنیاوی معاملات میں یہ نفس بڑا ساتھ دیتا ہے، لیکن جہاں بات آتی ہے آخرت کی تو یہ نفس جو ہے وہ روٹ جاتا ہے، بوجھ بن کر اور اپنا وزن ڈال دیتا ہے. یعنی دنیا کی کسی بھی کام کے لیے اٹھنا ہو تو انسان بڑی تیزی کے ساتھ اٹھ جاتا ہے، جب دین کے کام کے لیے اٹھنا ہو تو ایسا لگتا ہے اس کے اوپر کسی نے کوئی پہاڑ لا کر رکھ دیا ہے. کوئی اپنا مطلب ہو تو رات کو 3 بجے، 4 بجے، صبح 5 بجے جب کہے بندہ اٹھ کر چاقو چوبد اچھل کر کھڑا ہوگا اور اپنا کام کرنے کے لیے تیار ہوگا. لیکن نماز کے لیے یہی آدمی ہے کہ جس کو اٹھنا ایسا لگتا ہے کہ گویا مصیبت ہو گئی ہے. تو یہ نفس کا ایک مزاج ہے، ظاہر ہے یہ ہماری آزمائش ہے، یہ مٹی سے بنا ہے اور مٹی ہی کی طرف کھینچ رہا ہے اپنی خواہشات کی طرف، اور شیطان پھر مزید اس میں بھڑکاتا ہے، مزید اس کے اندر چیزیں ڈالتا ہے. تو لہٰذا یہ انسان عمل سے فرار چاہتا ہے. عمل سے مراد یہاں پر ظاہر ہے وہ عمل جس کا تعلق آخرت سے ہے، نیکی سے ہے، اللہ کی رضا سے ہے. تو یہ اب انسان پھر جب دیکھتا ہے کہ میں عمل نہیں کر پا رہا، تو اب اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اور اپنی جسٹیفیکیشن دینے کے لیے، جواب دینے کے لیے، وہ پھر جھگڑا کرتا ہے، دلیلیں لاتا ہے، بے تکی ہانکتا ہے، خامہ خاکی. یہ وہ انداز ہے. وکان الانسان اکثر شیئن جدلا، انسان سب سے بڑھ کر ہے، بہت بڑا جھگڑالو ہے. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى. اور سیدھا ترجمہ تو یہ کہ منع نہیں کیا انسانوں کو ایمان لانے سے جبکہ آئی ان کے پاس ہدایت. ترجمانی کیا ہے کہ ہدایت آنے کے بعد یہ کیوں ایمان نہیں لا رہے؟ اتنی واضح ہدایت آ چکی، رستہ سامنے بالکل واضح ہے، کلیئر ہے، سمجھ بھی آ گیا، دل و دماغ نے تسلیم کر لیا نا، ہدایت کی ڈیفینیشن میں یہ سب ہے، بڑا واضح رستہ ہے، آپ کو اوپر جانا ہے، یہ سامنے ایک چیز، یہ سیڑھیاں یہ سامنے اوپر جائیں گی، وہ سامنے نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ اوپر جانے کا رستہ ہے، اس کے باوجود ایک شخص جو ہے وہ نہیں جانا چاہتا، تو وہ کوئی نہ کوئی کیا کرے گا، بے بنیاد بات لائے گا اور کہے گا جی پتہ نہیں یار یہاں اوپر جو ہے وہ خراب تو نہیں ہے، ایسا تو ویسا تو، ارے بھائی یہ کیا بات ہوئی، اس کو بیچ میں کہاں سے لے، میں اوپر جانا ہے یہ رستہ ہے چلے جاؤ، اب نہ جانے کے نہ اٹھنے کے سو بہانے. تو کیا وجہ ہے کہ صاف رستہ نظر آ رہا ہے، صاف واضح ہدایت سامنے ہے، کوئی اس میں امبیگوئٹی نہیں ہے، کوئی شک شبہ نہیں ہے، مگر یہ کہ کس چیز نے جبکہ ہدایت ان کے پاس آ چکی ان کو منع کیا، کس چیز سے منع کیا؟ وہ یستغفروا ربہم، اور اس بات سے کہ یہ اپنے رب سے استغفار کریں، اپنے رب سے معافی مانگیں، یعنی ایمان لانے سے اور اپنے رب سے معافی مانگنے سے. یہاں دو باتیں سمجھ لیجئے، اگر صرف آیت کا اس پچھلا حصہ دیکھیں، وما منع الناس ان یؤمنوا، کس چیز نے ان کو منع کیا، کس بات نے ان کو روکا کہ یہ ایمان لائیں، تو اس جگہ پر تو کافر بھی اور غیر مسلم بھی مراد ہو سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ بھئی یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے جبکہ ان کے سامنے ساری بات وضاحت کے ساتھ آ چکی ہے. لیکن جب اس کو دوسری آیت کے حصے کے ساتھ جوڑیں، وہ یستغفروا ربہم، اور اس بات سے کہ یہ معافی مانگیں اللہ سے، اپنے رب سے، تو یہاں تو سمجھیے اس بات کو کہ ایک کافر سے آپ یہ ایکسپیکٹ تو نہیں کریں گے کہ وہ اپنے رب سے استغفار کرے، کافر تو رب پر ایمان ہی نہیں لایا ہوا تو استغفار کہاں سے کرے گا. ٹھیک ہے، تو بات کو سمجھے، یہاں جو بنیادی طور پر اگر پوری آیت کو پڑھیں تو بات کیا ہو رہی ہے، وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم، اس ہدایت آ جانے کے بعد کیا چیز ہے کہ جس نے ان کو ایمان لانے سے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے روکا ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے کن کی؟ جو ظاہری طور پر ایمان کا اقرار کیے بیٹھے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کا اظہار اپنے منہ سے کر چکے ہیں. لیکن یہ جو بات آئی کہ ایمان نہیں لا رہے، یہ مراد یہ ہے کہ اس ایمان کو اپنے اوپر اپلائی نہیں کر رہے، اس ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر رہے، وہ حقیقی ایمان جو اس کا تعلق دل سے ہے، عمل سے ہے، تصدیق بالقلب. تو یہ اپنے رب سے استغفار کریں، معافی مانگیں اپنے گناہوں کی، اپنے اعمال کی، اپنے کرتوت کی، اور یہ ہے کہ اپنے ایمان میں آگے بڑھیں. کس چیز نے ان کو روکا ہے؟ اب وہ کیا چیز ہے وہ آگے آ رہی ہے، الا ان تاتیہم سنت الاولین، مگر یہ کہ یہ پچھلوں کے پہلوؤں کے جو کچھ ہو چکا ہے اسی پر چل رہے ہیں، اسی کے طریقے پر ہیں. او یاتیہم العذاب قبلا، یا یہ ہے کہ ان کو سامنے آتا ہوا عذاب ہے کہ جو اب دکھا دیا جائے، ان کو نظر آ جائے. یعنی اس پوری بات کا مطلب کیا بنا کہ جو کچھ پچھلوں کے ساتھ ہوا تھا، عذاب اللہ کا آیا تھا اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں، اب یہ اسی بات کے انتظار میں ہیں، اب یہ اسی بات کے انتظار میں. ریلیٹ کر لیں اس ساری بات کو اس وقت ہمارے حالات کے ساتھ. اللہ نے قرآن میں بڑے واضح انداز میں فرمائے، وَلَنُزِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ان کو آزماتے ہیں چھوٹے چھوٹے عذابات سے ایک بڑے عذاب سے پہلے، شاید کہ یہ پلٹ آئیں، رجوع کر لیں. ہماری اس وقت کی صورتحال اور اس آیت کو خاص طور پر سمجھیے کہ وہ کیا چیز ہے جو ان کو ایمان لانے سے اور استغفار کرنے سے روک رہی ہے، مگر یہ کہ اب ان کے اوپر عذاب ہی آئے گا ان کے پچھلوں کی طرح، وہ بڑا عذاب جو کہ صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، ختم کر دے گا. اللہ کا یہ بڑا خاص طریقہ ہے، پچھلی قوموں کے ساتھ یہ معاملہ رہا کلیتاً اس طرح سے کہ جب انہوں نے نبی کی تکذیب کی، نبی کی نافرمانی کی، رسول کو جھٹلایا اور رسول کی جان کے درپے ہو گئے، دشمن ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے یا تو آسمان سے یا زمین سے عذاب نازل کیا اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. قوم نوح کی مثال قرآن رکھتا ہے، قوم لوط کی مثال رکھتا ہے، قوم شعیب کی مثال ہمارے سامنے آتی ہے، قوم ہود، قوم صالح علیہم السلام، یہ سارے اللہ کے رسول رہے. اور ان کی قوموں نے جب وہ لمٹ کراس کی، نافرمانی کی، کہ اب وہ مستحق ہو گئے عذاب کے، تو اللہ کا عذاب آیا، کسی پر آسمان سے پتھر برسے، کسی پر آگ برسی، کوئی زلزلوں کے ذریعے زمین جو ہے پٹک دی گئی ان کے اوپر، کوئی سیلاب کے ذریعے ڈبو کر، کوئی آندھی کے ذریعے، ہواؤں کے ذریعے، بہرحال یہ کہ ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، چند ایمان والوں کو بچا لیا گیا اور ان ایمان والوں سے پھر نسل آگے بڑھی، سلسلہ آگے بڑھا، یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اب اصول میں ایک تبدیلی آ گئی. تبدیلی اب یہ ہے کہ کیونکہ اگلا کوئی رسول نہیں آنا، کوئی نبی نہیں آنا، تو وہ عذاب استحصال، وہ بڑا عذاب کے جس سے پوری امت یا پوری قوم اس نبی کی یا رسول کی ختم کر دی جاتی تھی، وہ تو اب نہیں آئے گا، ایسا تو نہیں ہوگا. البتہ اس امت کا وہ حصہ جو وہ لمٹ کراس کرے گا، اس حصے کو ختم کر دیا جائے گا، اس کو تباہ کر دیا جائے گا. مثالیں ہمارے سامنے، کئی مثالیں آ سکتی ہیں تاریخ اٹھا کر اگر ہم دیکھیں، وہ قبیلوں کی مثال، قوموں کی، جو قوموں سے اس وقت میری مراد ہے جو علاقائی قومیں وغیرہ وغیرہ. اور بڑی مثال اگر ہم بات کریں، عربوں کے اوپر یہ عذاب کب آیا؟ 12ویں صدی میں ہم جانتے ہیں، جب بغداد جو ہے نیست و نابود کر دیا گیا، اللہ کی طرف سے یہ معاملہ ہوا، بڑا کلیئر ہوا. وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ہلاکو خان نے جو ہے وہ بلا کر ایک بزرگ کو، جب اس نے تباہ کیا سب کو، قیدی آ رہے تھے، کہا کہ تمہارا یہ ایمان ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل. تو یہ کیا بات ہے کہ ہم نے آ کر تمہیں رون ڈالا، تمہیں تباہ برباد کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے یہ چاہا کہ ہم تمہیں تباہ برباد کریں؟ انہوں نے کہا ہاں، بات یہ ہے کہ تم وہ کتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر چھوڑے ہیں، اور اس کی وجہ ہمارے اعمال، تم وہ سزا ہو جو ہمیں دی گئی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا اور وہ حدود جو ہیں ان کو پامال کیا جو اللہ نے ہمارے لیے طے کی تھی. لہذا یہ ہے کہ وہ، ہم جانتے ہیں کس طرح سے وہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو دل باقاعدہ خون کے آنسو ہوتا ہے. کیا وہ عظیم الشان سلطنتیں، کیا وہ بڑی بڑی، سب ختم. بہرحال یہ کہ جب جب اس امت نے قرآن کو تھاما، پھر عثمانی ترک ہیں کہ جو آئے، اور انہوں نے ان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدوں کے ساتھ جب معاملہ آگے بڑھایا، اللہ نے ان کو عروج دیا، بہترین سلطنت، بہترین جو بھی تھا خلافت، جب انہوں نے وہ حدود توڑی اور وہ پھر ان کراس نکل، تو اللہ نے ان کو بھی نیست و نابود کر دیا. تو لہٰذا بات کو سمجھے، قومیں ختم ہو جائیں گی علاقائی سطح پر. اب اس وقت اگر ہم بات کریں، پاکستانی قوم اس وقت جس کیفیت میں ہے، ہم اللہ کے ساتھ اپنے دین کو جس سطح پر نبھا رہے ہیں، ذرا تصور تو کیجئے. وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث ہیں جو سہارا دیتی ہیں مختلف انداز میں. کبھی آپ نے فرمایا کہ عذاب بڑا اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ دعوت کا کام ہوتا رہے، لوگوں کو برے کاموں سے منع کرنے والے لوگ موجود رہیں، اس وقت تک تھما رہے گا. تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی کچھ نہ کچھ، چاہے وہ آٹے میں نمک ہی صحیح، یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ، کہ نہی عن المنکر کی کچھ نہ کچھ ترتیب بنی ہوئی ہے اللہ کے فضل سے، واللہ عالم. اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک بھی شخص اللہ اللہ کرنے والا ہو، استغفار کرنے والا ہو، تو اللہ کا عذاب رکا رہتا ہے. تو اللہ کے وہ بندے جو اس وقت استغفار کرتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے گڑگڑاتے ہیں، یہ ان کی برکت ہے کہ بہرحال عذاب رکا ہوا ہے. ورنہ مجھے بتائیے کون سی حد ہے جس کے اندر ابھی ہم رکے ہوئے ہیں. وہ ساری وجوہات جن کی بنیاد پر اللہ کے عذاب آئے پچھلی قوموں پر، وہ ساری وجوہات، وہ ساری کے سارے فارمولے، وہ سب پورے ہو چکے. کسی قوم کو بے حیائی کی وجہ سے تباہ کیا گیا، ہم نے بے حیائی کی حدوں کو پھلانگ دیا ہے. کسی قوم کو ہم جس پرستی کی وجہ سے تباہ کیا گیا، ہم نے دیکھیں کہاں ہم اپنے آپ کو پہنچا چکے. کسی قوم کو معاملات میں خیانت اور بددیانتی اور ناپ تول میں کمی کی وجہ سے ہلاک کیا گیا، ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں. قوموں کو جن جن وجوہات کی بنیاد پر، شرک کی بنیاد پر تباہ کیا گیا، شرک کے تو ہم نے جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں، کہاں سے کہاں بات کو پہنچا دیا ہے. تو لہٰذا ہم نے تو وہ سارے کام کر لیے کہ جن کی بنیاد پر عذاب کے مستحق ہیں. یہ تو اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کی نعمت ہے، اس کی رحمت ہے کہ ہمارے درمیان اللہ کے کچھ بندے ہیں جو بہرحال روکے ہوئے ہیں. اللہ نے ان کو شاید سبب بنایا ہوا ہے اس بڑے عذاب سے ہمارے اوپر رکنے کا. جس دن یہ درمیان سے نکل گئے، تو اس کے بعد ہم جانتے ہیں پھر کیا ہونے والا ہے. ہمیں کوئی غلط فہمی یا خوش فہمی کا شکار نہیں رہنا چاہیے. ایسا بڑا عذاب جو نیست و نابود کر دے گا، صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، یہ اللہ کا طریقہ ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ تمہیں لے جائے گا، دوسروں کو لے آئے گا. اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، نہ اللہ کا دین ہمارا محتاج ہے. یہ اللہ کا دین اللہ نے ہمیں امانتاً دیا ہے. یہ امانت، اس کا حق ادا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کسی کام کے نہیں ہیں، ہم کچرا ہیں، ہماری کوئی وقت نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. جس طرح کچرے کے ڈھیر کو آگ لگائی جاتی ہے، ہمیں بھی جمع کر کے اللہ آگ لگا دے گا. اللہ دوسروں کو لے آئے گا، ان کو توفیق دے دے گا، ان سے کلمہ پڑھوا لے گا اللہ تعالیٰ، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ان کے ذریعے اپنے دین کی آبیاری کا اور غلبے کا کام لے لے گا۔ یہ تو ہماری سعادت ہے کہ اللہ نے ہمیں کلمہ دیا، اس کو سنبھالیں، اس کو بچائیں، اس کی قدر کریں اور اس کے تقاضے پورے کریں۔ تو بہرحال بات جو ہم اس وقت سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پچھلی قوموں پر جیسے عذاب آیا تھا، ان پر بھی اب ایسے ہی عذاب آئے گا۔ تب کہیں جا کر ان کی آنکھیں کھلیں گی، تب کہیں جا کر ان کو ہوش آئے گا، تب کہیں، لیکن اس وقت ہوش آنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ ایک دفعہ عذاب کا فیصلہ آ گیا، توبہ کے دروازے بند ہو گئے، اب اس کے بعد روتے رہو چلاتے رہو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تو عذاب ہے۔ اور یہ عذاب جو اللہ کا قوموں کے اوپر آتا ہے، یہ اتنا خطرناک ہے کہ دنیا میں بھی یہ سزا انسان کو ملتی ہے بدترین، اور یہ سزا پھر آخرت میں جاری رہتی ہے، بلکہ بڑھا چڑھا دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ ایک بحث ہے کہ جو شروع ہو جاتی ہے سیلاب آ گیا ہے تو یہ عذاب ہے کہ یہ کیا ہے، یہ حالات ہیں۔ بھائی جو بھی برے، قرآن کہتا ہے بڑے واضح انداز میں، صاف انداز میں، جتنے تمہارے اوپر مصیبت، برائی، غم، دکھ، جو بھی پریشانی، یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ سورہ روم میں ارشد نے فرمایا اور دوسرے مقامات پہ اللہ نے فرمایا، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اعمال ہیں، اور ان اعمال کے نتیجے میں پھر یہ جو کچھ ہمارے سامنے ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے۔ بہرحال تو جو بات میں عرض کرنا یہاں چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ابھی ہم پلٹیں، توبہ کریں اللہ کی طرف، اور یہ جو بات آئی، استغفار کریں اور ایمان کے تقاضے پورے کریں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہوگی۔ ورنہ دوسری صورت پھر وہی ہے کہ پھر وہ جو پچھلی قوموں پر جیسے عذاب آیا، ایسے ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ اب اس کے بعد اللہ نے جو رسول بھیجے ہیں، کیوں بھیجے ہیں؟ فرمایا جا رہا ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، نہیں بھیجے ہم نے رسول مگر اس لیے کہ وہ خوشخبری دیں اور خبردار کر دیں، خوشخبری بھی سنا دیں اور ڈر بھی سنا دیں، بشارتیں بھی دے دیں۔ یہ بشارتیں کن کے لیے؟ نیکوکاروں کے لیے، نیک کام کرنے والوں کے لیے، اللہ کے عہد کو پورا کرنے والوں کے لیے، اللہ کو واقعتاً اپنا رب مان کر اس کی بندگی میں اپنے آپ کو دے دینا، یہ سعادت جس کو مل جائے اس کی زندگی تو مشکل ہو جائے گی، سیدھی سی بات ہے، اس کی زندگی تو مشکل ہو جائے گی۔ اللہ کی بندگی کرنا کسی دور میں بھی آسان نہیں رہا، خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، اور وہ ابتدائی دور بالخصوص جب صحابہ ایمان لا رہے تھے، وہ تو سخت ترین آزمائش کا دور ہے، بہت سخت آزمائش ہے وہ، اپنی جگہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی جس میں صحابہ کرام پورا اترے اور اپنے مقام کو پہنچے۔ پھر دور آگے پیچھے جیسے جیسے کبھی ہلکا، کبھی بھاری، کبھی آسان، کبھی مشکل ہوتے ہوتے آج ہم جس جگہ پہنچے، جو تقریباً آخر الزمان جسے ہم کہہ رہے ہیں، یہ دنیا تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی، قیامت تقریباً قریب ہے، کب آئے گی تو اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کو پتا ہے، لیکن جو آثار بتائے گئے احادیث میں، روایات میں، تفصیلات بتائی گئیں، قرب قیامت کی علامات بتائی گئیں، ایک ایک کر کے ساری پوری ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ تو لہذا اس دور کی جو آزمائش ہے، اگر اس کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو شاید وہ سب سے بھاری ہو جائے، آسان نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے یہاں تک ایک موقع پہ فرمایا اس دور کے حوالے سے کہ ایک آدمی اگر اللہ کے عہد پر قائم رہے، اللہ کی بندگی کرے، نیک رہے، اللہ کے دین کے تقاضے پورے کرے، تو وہ پچھلے دور کے 50 لوگوں کے برابر اجر پائے گا۔ اس لیے کہ مشکل ہے وہ اپنے ایمان کو بچانا، اپنے عقیدے کو بچانا، اللہ کی بندگی پر قائم رہنا آسان نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا جو اس کے اندر مسئلہ ہے وہ دجل، یہ دجالیت جو ہمارے اندر اس وقت کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی۔ پچھلے دور کے مجرم کو پتا تھا میں مجرم ہوں، سمجھیے گا بات کو، برا نہ مانیے گا، ابو جہل کو پتا تھا کہ میں اللہ کی دشمنی کر رہا ہوں، میں باغی ہوں، میں دین کا، اسلام کا اور محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم دشمن ہوں۔ وہ اس دشمنی پر اکڑ کر گیا سر اٹھا کر۔ اس میں اور ہم میں فرق غالباً یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح پتا تھا وہ کیا کر رہا ہے، ہمیں یہی نہیں پتا ہم کہاں ہیں، ہم اپنے آپ کو نیک سمجھ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھے بیٹھے ہیں، ہم تو جنت کا مستحق اپنے آپ کو سمجھے بیٹھے ہیں، اور واقعتاً جو ہمارے اعمال اس وقت ہیں، جو ہمارے کرتوت اس وقت ہیں۔ میں یہ بات بار بار دہراتا ہوں اور اسی لیے دہراتا ہوں، بات کو سمجھیں، ایک بے نمازی آدمی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھے بیٹھا ہے، مسلمان سمجھے بیٹھا ہے، ارے کہاں سے لائے ہو یہ فارمولا، کہاں سے لائے ہو کہ نماز بھی چھوڑو گے اور تم یہ سمجھو گے کہ تم اللہ کے بندے بھی ہو، تم مسلمان بھی ہو، تم جنت میں بھی جاؤ گے، یہ کہاں سے لائے ہو بھائی؟ کوئی دلیل تو لاؤ، کوئی بات تو لاؤ، کہاں سے سمجھا اس بات کو؟ وہ اللہ ہے جس کو چاہے معاف کرے، وہ اللہ کی رحمت ہے جس کے لیے، وہ ہم اس پر معاذ اللہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کون جہنمی کون جنتی، میں تو سیدھا سیدھا اصول بیان کر رہا ہوں. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا اور وہ سمجھے کہ میں مسلمان ہوں، اور مسلمان تو چھوڑیے اللہ کا ولی سمجھے بیٹھا اپنے آپ کو. ایک عورت پردہ نہیں کرتی، نہ محرموں کے سامنے جاتی ہے کھلے چہرے کے ساتھ، اور وہ اپنے آپ کو ولی کامل سمجھے بیٹھی ہے، اللہ کی نیک بندی سمجھے بیٹھی ہے. وہ تبصرے کرتی ہے، دین کی باتیں دوسروں کو سکھانے بیٹھی ہے، نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ دجل کا دور اتنا خطرناک. ایک آدمی حرام کھا رہا ہے اور اس کو حرام نہیں سمجھ رہا. ایک آدمی کس کس طرح سے اللہ کے دین کو معاذ اللہ اپنے پیروں تلے روند رہا ہے اور اپنے آپ کو وہ نیک آدمی سمجھے بیٹھا. یہ دجل کا دور خطرناک ترین دور ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے، فتنوں سے محفوظ رکھے. بہرحال فرمایا جا رہا ہے رسولوں کو ہم نے اس لیے بھیجا کہ خوشخبری دیں، بشارتیں دیں. کن کو؟ نیک لوگوں کو. اور ڈر سنا دیں، خبردار کر دیں گناہگاروں کو، یہ کرو گے تو یہ انجام ہوگا. تو رسولوں نے دونوں باتیں بتائی ہیں، خوشخبریاں بھی دی ہیں اور خبردار بھی کیا ہے، جنت کی بشارتیں بھی دی ہیں، جہنم کی وعید بھی دی ہے. دونوں انداز میں بات کو سمجھایا، دونوں انداز میں بات کو سمجھایا، اور اسی انداز میں ہم نے بات کو آگے لے کے چلنا ہے. یہ واعظین کے لیے بالخصوص یہ مقامات ہوتے ہیں بڑے اہم. بہت ساری حکمتوں میں ایک اہم ترین حکمت ان مقامات کی یہ ہوتی ہے. بعض دفعہ ہم پر ایک ایسا جلالی رنگ چڑھ جاتا ہے کہ ہم صرف ڈراتے ہیں، ہم صرف یہ ہم سب کے ساتھ جو بھی تقریر کرنے والے لوگ ہیں، درس دینے والے لوگ ہیں، بات بتانے والے لوگ ہیں، وہ خاص رنگ میں آ جاتے ہیں اور صرف ڈر سنانا، خبردار کرنا، جہنم کی وعیدیں اور وہ سب کچھ، اور وہ خوشخبری والا پہلو ان سے مس ہو جاتا ہے. یہ مناسب طرز عمل نہیں ہے. خوشخبری کا پہلو، بشارتوں کا پہلو، جو کچھ بھی اچھا ہو رہا ہے اس کی بنیاد پر لوگوں کی ہمت بڑھ، ماشاء اللہ یہ اچھا ہو رہا ہے بھائی آگے بڑھو، یہ کام کو، یہ ضروری ہے. اور اسی کا دوسرا رخ کیا ہے، وہ منظر کچھ زیادہ عام ہو گیا ہمارے یہاں، شاید اس کے ریزسٹنس میں یہ والی دوسری بات بھی آنے لگی تھی. وہ یہ ہے کہ بس بشارتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں، یہ کر لو تو یہ مل جائے گا، یہ کر لو تو وہ مل جائے گا، اس نماز کے بعد یہ پڑھ لو بس مسئلہ ختم ہو گیا، اب اس کے بعد جنت آپ کے لیے پکی، اللہ کے نبی نے فرما دیا. باقی آپ جو جو کام کر رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں دوسروں کو، اللہ کے کتنے قوانین کو توڑنا جانے کیا کچھ کر رہے ہیں، بس نماز کے بعد یہ پڑھ لو، جمعے کے دن یہ پڑھ لو، فلاں دن یہ پڑھ لو، فلاں دن ایسا کر لو، تو بس یہ مسئلہ حل ہو گیا. اب اس قدر غلو ہے، اس قدر غلو ہے کہ وہ ایک حصے کو، ایک چیز کو اٹھا کر رکھا اور اس کے بعد پھر آگے چلے جی مسئلہ ختم، جھگڑا ختم، اب جو دل میں آئے کرتے رہو، جو دل میں آئے کرتے رہو، یہ پتہ نہیں کہاں. تو ایسی بھی پھر شدت آتی ہے، یہ بھی جو ہے وہ پلڑا جو ہے وہ اس طرف جھک جاتا ہے. تو بہرحال بات جو ہو رہی ہے بیلنس کے ساتھ، بیلنس کے ساتھ. اور اسی بات کا ایک اور انداز یہ ہے کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان کی شے ہے، امید بھی ہو خوف بھی ہو. صرف امید ہی امید رہ گئی تو بھی غلط، خوف ہی خوف رہ گیا تو بھی غلط. صرف امید ہی امید یہ ہے کہ بس جی اللہ معاف کر دے گا، مسئلہ ختم ہو جائے گا، جو دل میں آئے کرو، بدکار ہیں اور جو بھی وہ کیا شعر ہے وہ، ہم خار ہیں بدخار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو بھی ہیں میرے مولا تیرے محبوب کی امت میں ہیں. اب لکھنے والے نے لکھ دیا، پڑھنے والے جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں، لو جی مسئلہ حل ہو گیا. اب جو دل میں آئے کرتے رہو، جنت میں تو ہم نے جانا ہی جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ کیا ہے، یہ شدت ہے، یہ غلط ہے، یہ طرز عمل صحیح نہیں ہے. اللہ سے معافی کی امید ہم لگائیں گے، اللہ کو معاذ اللہ انسٹرکٹ نہیں کریں گے کہ یا اللہ تو ہمیں معاف کر، معاذ اللہ معاذ اللہ. تو امید لگائیں گے اور ساتھ میں پھر خوف کا اس کے اوپر ہیمر لا کے رکھیں گے، بھائی یہ حرکت کرو گے تو اللہ ناراض ہوگا، یہ حرکت کرو گے تو اللہ سزا دے گا. جہنم کا ڈر ضروری ہے، جبھی تو قرآن میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے نا ساری سزاؤں کا تذکرہ. تو خوف بھی وہاں پر موجود رہے. اسی طرح دوسرا پہلو کیا ہے کہ اتنا خوف اتنا خوف اتنا خوف کہ امید کا دامن ہی چھوڑ دو. تو یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اور قرآن بھی کہتا ہے، مایوسی کا ہے، کفر ہے، یہ مایوسی کا عالم ہے کہ اتنا خوف طاری ہو گیا کہ جی اب تو معافی ہو ہی نہیں جانی. اب اللہ کے جو قدرت ہے، اللہ کا اختیار، اس کی بھی نفی کر دی کہ اللہ تو معاف کرے گا ہی نہیں مجھے، معاذ اللہ. یہ دوسری ایکسٹریم ہے، یہ دوسری شدت ہے. تم کون ہوتے ہو کہنے والے کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا؟ بھائی اللہ جس کو چاہے اپنی شان کے مطابق اپنی مرضی سے معاف کرے. تو امید اور خوف، کیا زبردست، کیا بہترین قول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا، کیا ہی بات ہے. فرمایا اگر آسمان سے اعلان ہو جائے کہ سارے انسان اول سے آخر وہ جنت میں جائیں گے اور ایک شخص جہنم میں جائے گا، تو مجھے خوف ہے کہ وہ ایک شخص میں ہوں. اور اگر آسمان سے اعلان ہو جائے کہ سارے انسان اول تاخر جہنم میں جائیں گے اور ایک شخص ہے کہ جو جنت میں جائے گا تو مجھے امید ہے کہ وہ شخص میں ہوں. یہ ہے امید اور خوف کا توازن. امید رہے پیچھے نہ ہٹے امید سے, اور خوف اپنی جگہ رہے, خوف کا دامن نہ چھوڑے. یہ درمیان کے ساتھ, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ہاں یہ ہوگا کہ امید زیادہ زیادہ ہو جائے گی, کبھی خوف زیادہ زیادہ ہو جائے گا, لیکن رہے درمیان میں بندہ تو پھر یہ ترتیب آگے بڑھے. تو خوشخبری دیں اور ڈرائیں. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ, اور یہ جو کافر ہیں انکار کرنے والے ہیں, یہ جھگڑا کرتے ہیں جھوٹی باتیں بنا کر, باطل کے طرفدار بن کر. لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ, تاکہ اس کے ذریعے حق کو نیچا دکھائیں, حق کو غلط ثابت کر دیں. یہ انسان کی بدترین کیفیت ہوتی ہے جب وہ اپنے غلط اعمال کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایسے دلائل لاتا ہے کہ حق کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے, سچ کو جھوٹ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیونکہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی دم کٹی ہوئی ہے, وہ چاہتا ہے کہ سب کی دم کٹ جائے. سنیے نا ہم نے وہ بات, ایک بلی کی دم کٹ گئی, اس سے پوچھا گیا بھائی تیری مرضی کیا ہے, تیری خواہش کیا ہے. اب بولنا تو بدبخت نے یہ تھا کہ تم میری واپس آ جائے, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کو اچھا بڑا لگ رہا تھا. تو اس نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ جتنی بلیاں ہیں سب کی تم کٹ جائے. یہ کیا بات ہوئی؟ بات یہ ہے کہ میں الگ سے نظر آ رہی ہوں, پرومیننٹ ہو رہی ہوں, تو جب سب کی تم کٹ جائے گی تو الگ سے میں نظر ہی نہیں آؤں گی. پانچ لوگ بیٹھے ہوں, اذان کی آواز آ جائے, تین لوگ اٹھ کے نماز کے لیے چل پڑے, یہ جو باقی کے دو رہ گئے ان کا بس نہیں چلتا کہ ان تینوں کو جان سے مار دیں. کیوں بھائی؟ ان تین کی وجہ سے واضح ہو گیا کہ یہ بیٹھے رہ گئے. اگر پانچوں ہی بیٹھے رہتے, اپنی جگہ ہلتا ہی کوئی نہیں, تو سب ہی ایک جیسے ہوتے, پتہ ہی نہ چلتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو نماز پڑھنے جانے والا اللہ کی طرف سے خود بخود ایک داعی بن جاتا ہے الحمدللہ. جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے, ٹوپی اس نے پہنی ہوئی ہے, وضو کے اس کے پانی ٹپک رہا ہے, سب کو پتا ہے نماز کا وقت ہے, مسجد کی طرف اس کا رخ ہے, بازار کے بیچ میں سے گزر کے جا رہا ہے, نہ کسی سے کہہ رہا ہے کہ چلو میرے ساتھ, نہ کسی کو دعوت, کچھ نہیں, چپ چاپ جا رہا ہے. جو دیکھ رہا ہے اس کے لیے حجت بن رہا ہے, وہ سب کو پتا ہے کہاں جا رہا ہے اس وقت. وہ سب کے لیے ایک الارم ہے, سب کے لیے نشانی ہے کہ دیکھو نماز کا وقت ہو گیا, بھائی چھوڑو اپنے سارے کام دھندے, چلو مسجد کی طرف. الحمدللہ یہ شخص اپنے اس عمل سے خود بخود دعوت کا کام کر رہا ہے, اور اس کے اس عمل کی وجہ سے وہ سارے بے نمازی واضح ہو رہے ہیں کہ جو بھی نماز نہیں, کیونکہ وہ نماز کا وقت ہو گیا, دو تین لوگ جا رہے ہیں باقی بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کی سب کی خواہش یہ ہوگی کہ کاش یہ بھی نہ جاتے, کوئی نہ جا رہا ہوتا, کسی کا رخ مسجد کی طرف نہ ہوتا, تو آج ہم واضح نہ ہو پاتے کہ ہم بے نمازی, کسی کو پتا نہ چلتا سبھی بیٹھے ہوئے. تو بہرحال یہ کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں خاص طور پر جو بد اعمالیوں کو ان کی لذتوں میں اپنے آپ کو گم کر چکے ہوتے ہیں, ان کو پھر حق برا لگتا ہے, سچ برا لگتا ہے, یہ دلیلیں ڈھونڈ کے لاتے ہیں. اب بات تو ذہن میں آ رہی ہے, بہرحال نماز نہیں پڑھنی, مسجد نہیں جانا, کیوں؟ کیونکہ نفس پر بڑا بھاری ہے. دلیل کیا لائے ہو بھائی؟ مولوی صاحب کی حرکتیں اچھی نہیں ہیں. ہے او بھائی, مولوی صاحب نے اپنا حساب دینا ہے, میں نے اپنا حساب دینا ہے. مولوی صاحب کی حرکتیں بری ہیں, وہ جائیں گے اللہ کے یہاں اپنا حساب دیں گے. بھائی اللہ ان سے پوچھے گا ان کی حرکتیں, اللہ جانے وہ جانے. یہ کہاں سے لاجک ہے کہ ان کی حرکتیں صحیح نہیں ہے تو میں گھر میں رہ جاؤں, میں نماز پڑھنے نہ جاؤں؟ یہ دلیل کہاں سے لایا؟ بات کو سمجھے, یہ شیطان کا وار ہے نا بھائی, اور کیا ہے یہ؟ بڑی لاجیکل بات ہے. نماز مجھ پر فرض ہے, اور ایک مرد ہونے کی حیثیت سے مجھے پانچ دفعہ گھر سے نکلنا ہے, مسجد میں جانا ہے, باجماعت نماز ادا کرنی, بات ختم ہو گئی, بات ختم ہو گئی. اب یہ دلیل کہ جی مولوی صاحب تو صحیح آدمی نہیں ہے, اب یہ اپنی جگہ بحث ہے کہ وہ جو لائے ہیں وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. میں تو عرض کر رہا ہوں چلے واقعی مولوی صاحب میں کوئی مسئلہ ہے, واقعی چلے مان لیتے ہیں, تو بھائی اس سے آپ کے اوپر جماعت ثابت تو نہیں ہو گئی. سارے داڑھی والے چور ہوتے ہیں جی, سارے داڑھی والے کرپٹ ہوتے ہیں, معاذ اللہ معاذ اللہ. اول تو یہ جملہ کہنے سے پہلے لاکھ دفعہ نہیں, کروڑ دفعہ نہیں, عرب دفعہ نہیں, بے شمار دفعہ سوچنا چاہیے. کیونکہ جب ہم کہتے ہیں سارے داڑھی والے, اللہ اکبر کہتے ہوئے زبان لڑکھڑا رہی ہے بھائی, سارے داڑھی والوں میں کون شامل ہے؟ رسول اللہ شامل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام شامل ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. کس زبان سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں؟ پہلی بات. دوسری بات, چلیں آپ کہہ دیجیے اس دور کی بات ہو رہی ہے, ہم تو آج کے دور کی, چلیں آج کے دور کے سارے داڑھی والے جو ہیں وہ کرپٹ ہیں, بے ایمان ہیں, جھوٹے ہیں, چور ہیں, سارے زندگی کا بربادی انہی کی وجہ سے ہے، فساد انہی کی وجہ سے ہے، ہم چاند پہ نہیں پہنچ پائے، مریخ پہ نہیں پہنچ پائے، ہم کالجوں یونیورسٹیوں میں سائنسدان پروڈیوس نہیں کر پائے، ہماری معیشت تباہ ہو رہی ہے، ہماری نوجوان نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، ہماری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ہمارے گٹر بہ رہے ہیں، ہمارے سیاستدان اربوں خربوں کی غبن کر رہے ہیں، ان سب کا ذمہ دار مولوی ہے، داڑھی والے ہیں، ایگریڈ. اس کے باوجود بھی داڑھی رکھنا کیا ہے؟ رسول اللہ کی سنت ہے. جس کا مجھ سے سوال ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی نے حکم دے کر کہا ہے داڑھی بڑھاؤ. اگر کوئی مطمئن ہے کہ کل قیامت کے دن جا کے بولے گا جی میں تو داڑھی اس لیے نہیں بڑھاتا تھا کہ داڑھی والے سارے چور تھے، تو ٹھیک ہے بھائی، اگر اس کا بات اللہ مان لے گا تو مان لیتے ہیں، دیکھا جائے گا. اگر اتنی ہے ہمت، اتنا کریج ہے تو ٹھیک ہے. معذرت، میرے الفاظ شاید سخت لگ رہے ہوں، لیکن سمجھے اس بات کو، یہ کہاں سے دلائی لے کے آدمی لے کر آتا ہے؟ یہی تو بات قرآن کہہ رہا ہے، یہ جو بات آ رہی، وہی جا دل الزین کفر بالباطل لیدحدوا به الحق، وہ لے لے کر آتے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتے ہیں، جی بھائی آپ کیوں نہیں یہ کہانی، جی یہ تو ایسا، یہ تو ویسا، یہ تو یوں، یہ تو ہوں. سارے فساد کا جڑ اگر داڑھی والا ہے، مولوی ہے، تو آپ آئیں، آپ بنے مولوی، آپ لے لیں زمام کار اپنے ہاتھ میں، آپ نیک ہیں، شریف ہیں، ایماندار ہیں، باشعور ہیں، آپ پڑھائیں نا نماز، آپ بنے نا اس مسجد کا امام، کس نے منع کیا بھائی، آپ آئیں نا عالم دین، آپ بنے، آپ لوگوں کو صحیح راہ دکھائیں، سچی راہ دکھائیں، ان کو اٹھا کے پھینکے باہر، سارے کرپٹ مولویوں کو پھینکے اٹھا کے باہر، کس نے روکا ہے آپ کو، کس نے منع کیا ہے آپ کو، کوئی گن رکھ کے بیٹھا ہوا آپ کے دماغ سر کے اوپر کہ جی آپ نے جو ہے وہ مولوی نہیں بننا اور امام نہیں بننا، اور بھاؤ نا آگے بھائی، پھر سنبھالو ان کو، نہیں کو پھینکو سارے کرپٹوں کو باہر، کس نے روکا ہے، آپ تو لگے ہوئے کمانے میں، ہم تو لگے ہوئے اپنی دنیا بنانے میں، مال بنانے میں، بنگلے بنانے میں، گاڑیاں خریدنے میں، اور اٹھا کر جی وہ مولوی صاحب جس کے بیچارے کے گھر کا گزارا مشکل سے ہو رہا ہے، وہ اس کی کرپشن کی وجہ سے آج ہمارے یہ حالات ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کا نتیجہ کیا، اصل جو موضوع ہے، نتیجہ کہ جی میں تو دین سے بدزن ہو گیا، جی میں تو اب مسجد میں جانے ہی نہیں چاہتا، میں تو جناب یہ دین داروں سے تنگ آ گیا ہوں بھائی، یہ سب ٹھیکے دار بنے بیٹھے ہیں مذہب کے، انہوں نے ایسی بربادی کر دی، انہوں نے ایسا تباہ کر دیا، انہوں نے ویسا کر دیا، اب میں کہوں جی میں تو اپنی لگا ہوں مال کمانے میں اور بنانے میں اور لگانے میں، بس یہ کیا ہے، یہ کس دلیل کو کہاں لگا کر اپنے عمل سے فرار، اپنے آپ کو جان چھڑا کر، اپنی بدعمالیوں کو جسٹیفائی کر کے، ان کی دلیلیں دے کر یہ کس چیز کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا، اور بنا لیا انہوں نے میری آیات کو جو ان کو خبردار کرنے کے لیے اتاری گئی تھی ایک مذاق، آیات کا مذاق بنا لیا، معاذ اللہ، آیات کو تفریح کے انداز میں، اللہ کے نبی کی احادیث، قرآن کی آیات لطیفے بنا کر، مذاق کا معاذ اللہ، معاذ اللہ موضوع بنا کر، طرح طرح سے، کس کس طرح سے چیزوں کو، کوئی اشعار کے ذریعے، کوئی لطیفوں کے ذریعے، دین کے شاعر کا مذاق اڑایا جا رہا، نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے بھائی، کیا کچھ ہو رہا ہے، اللہ اکبر. ایک صاحب نے کل مجھے بھیجا، وہ بات ذہن میں آ جاتی ہیں چیزیں، شاید اس وجہ سے اس وقت میرا یہ جو وہ کل کے میسج کی وجہ، شاید یہ میں اس وقت جو میرا آپ کو رنگ نظر آ رہا ہے، شاید وہ اس کا اثر ہوگا یقیناً. کسی صاحب کے بارے میں بھیجا، جی انہوں نے پتہ نہیں 15 یا کتنے حج کر لیے ہیں اور اتنے انہوں نے عمرے کر لیے ہیں، تو کوئی ان سے پوچھے کہ جی اتنا پیسہ جو یہ لگا رہے ہیں، یہ اس کا کیا لاجک بنتی ہے، لوگ یہاں بھوک سے مر رہے ہیں اور فلسطین میں یہ ہو رہا ہے، غزہ میں یہ ہو رہا ہے، فلاں یہ ہو رہا ہے، اور یہ اپنے حج عمرے کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے، میں نے کہا بھائی ان سے مجھے موقع ملے گا تو میں پوچھ لوں گا انشاءاللہ کہ آپ نے یہ حج اور عمرے جو کیے اور یہ پیسہ جو اس میں لگایا، یہ پیسہ آپ نے غریبوں کو کیوں نہیں دیا، مجھے ذرا آپ جواب دیں گے کہ آپ نے آج تک جو کچھ کیا، یہ لاکھ روپے کا موبائل جیب میں رکھا ہوا ہے آپ کے، جن صاحب کا یہ میسج آیا تھا میں جانتا ہوں، 1,00,000 روپے کا موبائل ہے ان کی جیب میں، او بھائی یہ 1,00,000 روپے کا موبائل لیتے وقت تجھے یاد آئے تھے فلسطین کے مسلمان، غزہ کے مظلوم مسلمان، مظلوم بےکس بیوائیں یتیم یاد آئے تھے تجھے، گاڑی تو نے رکھی ہوئی 45,00,000 روپے کی، وہ گاڑی خریدتے وقت یاد آئے تھا کوئی مظلوم تجھے، سالگرہ تم منا کر بیٹھے ہو ابھی 15 دن پہلے اپنے بچے کی، جس میں پتہ نہیں کتنے 1,00,000 روپے تم نے خرچ کرے، اس وقت یاد آیا تھا کوئی مظلوم تمہیں، برانڈیڈ کپڑے تم پہنتے ہو، کہاں کہاں للے تللوں میں تم جا کر خرچ کرتے ہو، 1,000,000 روپے کے برگر خرید خرید کر تم کھاتے ہو، بچوں کی پکنک کرانے تم جا کے 1,00,000 روپے خرچ کرتے ہو، اس وقت کو مظلوم یاد نہیں آتا، ایک آدمی حج کرتا ہے تمہیں سارے مظلوم یاد آ جاتے ہیں. ہم اس سے بھی بات کریں گے، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ بات آ گئی، اس کی کہاں غلطی ہے، اس میں کہاں کیا ہو سکتا تھا، کیا ہونا چاہیے، کیا بہتر ہو، وہ اپنی جگہ بات ہے، لیکن اپنے آپ کو تو دیکھے آدمی، اپنے گریبان میں تو جھانکو بھائی. یہ جا جا کر پوری دنیا میں جو عیاشیاں کر رہے ہیں، مزے مستیاں کر رہے ہیں، پکنکیں منا رہے ہیں، شور شرابے ہو رہے ہیں. ابھی کراچی یونیورسٹی میں پچھلا ہفتہ پورا اسٹوڈنٹ ویک منایا گیا، کیا کیا تماشے ہوئے ہیں، دیکھ دیکھ کر رونا آتا ہے. لڑکے لڑکیاں ہیں، گانے بج رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، بھاگ پاگلوں کی طرح اچھل کود کر رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں بھائی، خوشی منا رہے ہیں. کوئی فلسطین یاد نہیں ہے، کوئی مسلمان یاد نہیں ہے، کچھ یاد نہیں ہے، خوشی منا رہے ہیں. اسٹوڈنٹس کا حق ہے. ابھی جو ہے وہ ایک آدمی عمرہ کی وہ ٹکٹ خریدے گا تو چار نکل کے آئیں گے، وہ بھائی تم عمرہ کرنے جا رہے ہو یار، فلسطین میں دیکھو کیا حالات ہیں، یہ پیسہ وہاں دے دو. واہ بھائی واہ یار، عجیب بات ہے، عجیب لاجک ہے. تو بات کو سمجھیں، یہ آیت جو ہمیں سمجھا رہی ہے، اپنی بدعمالیوں کو دیکھ نہیں رہے، اور اپنی بدعمالیوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اگر کوئی اللہ کے بندے دو چار صحیح کام کر بھی رہے تو ان کو انگلی اٹھا اٹھا کر نشان رہے، دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، دیکھو وہ کیا ہو رہا ہے. اللہ ہمیں حق کی سمجھ عطا فرمائے. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربی، اور کون بڑا ظالم اس شخص ہے کہ جسے اس کے رب کی آیات جو ہیں وہ یاد دلائی جائیں، اس کے سامنے پڑھی جائیں، فأعرض عنها، اور وہ ان سے منہ پھیر لے، ادھر سے سنا ادھر سے نکال لیا. شیطان ایسا ریفلیکٹر لگاتا ہے جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، اللہ کے رسول کی حدیث پڑھی جا رہی ہو، ایسا ریفلیکٹر لگاتا ہے سامنے لا کر، وہ ادھر سے آتی ہے ٹکرا کر اور واپس پلٹ جاتی ہے، جیسے منقص ہوتی ہے نا لائٹ ادھر سے ادھر. جب یہ ساری باتیں آ رہی ہوتی ہیں تو وہ شیطان یہاں بیچ میں بیٹھا ہوتا ہے دونوں کان، وہ کہتا ہے جی یہ جو بات ہے یہ تمہارے لیے تھوڑی ہے، یہ تو اس کے لیے، اس کو دے دو، یہ اس کو دے دو، یہ اس کے لیے بات ہو رہی ہے، یہ اس کی بات آ رہی ہے، یہ اس کی بات آ رہی ہے. میں تو پہلے سے ہی دلا دلایا، صاف شفاف، نیکوکار، کامل مسلمان، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو میں آیا ہوں یہاں اتفاق سے آ کے بیٹھ گیا ہوں، سننی پڑ رہی ہے مجھے. مجھے نہ نصیحت کی ضرورت ہے، نہ مجھے اصلاح کی ضرورت ہے، میں تو پہلے سے ہی جو ہے وہ بخشا بخشایا جنت کا اندر، تو میں پہلے سے اپنے محل بنا کر رکھا ہوا ہوں، مجھے کس بات میں اندر جو ہے وہ اپنی کریکشن سے کوئی ضرورت ہی نہیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ دوسرے جو بیٹھے ہوئے یہ گناہ گار، یہ ساری ان کے لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں. تو لہٰذا یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ جب رب کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ اس کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے. وہ نسیہ ما قدمت یدا، اور بھول جاتا ہے اس انجام کو جو اس کے اپنے ہاتھوں نے اس کے لیے تیار کیا ہے، اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اپنے اعمال جو آگ کی صورت جہنم میں ملیں گے، اس کو خود بھڑکا رہا ہے اپنے حصے کی آگ، خود اللہ کو ناراض کر کے اپنے لیے جہنم جو ہے وہ بھڑکات کر اپنے ہاتھوں کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے پہنچے گا وہاں. ان جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوا، بے شک ہم نے چڑھا دیے ان کے دلوں پر غلاف تاکہ یہ اس کو سمجھ ہی نہ سکیں، کیونکہ تذکرہ آ رہا تھا آیات ربی قرآن کا، تو اسی کی طرف اس کی ضمیر جائے گی کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، ان کو نہ سمجھ آ رہا ہے، نہ ان کے دل نرم ہو رہے ہیں، نہ ان کو کوئی اس سے نصیحت مل رہی ہے، نہ ہی ان کے اندر کوئی تلاطم ہو رہا ہے، نہ طوفان آ رہا ہے، بت کی طرح بیٹھے ہیں. تو بات یہ ہے، اللہ فرما رہے غلاف ڈال دی اللہ تعالیٰ نے تاکہ یہ سمجھ ہی نہ سکیں. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بہرا پن کر دیا اللہ تعالیٰ نے. وان تدعوہم الی الہدا، اب ان کا حال یہ ہے کہ اگر ان کو بلائیں ہدایت کی طرف، فلن یہتدوا اذن ابدا، تو ہرگز نہیں آئیں گے، کوئی بھی بات ان کو سمجھائی جائے یہ نہیں سمجھیں گے. یہ دل اتنا سخت ہو گیا، سیاہ ہو گیا اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق، کہ نصیحت عمل ہی نہیں کرتی، قرآن کی آیات کوئی اثر ہی نہیں ڈالتی، نماز میں بھی، اللہ کے کسی عبادت کے دوران بھی مسئلہ وہی چل رہا ہوتا ہے، دکان مکان کاروبار، یہ لینا یہ دینا، یہ ایسا اس رنگ میں رنگ گئے میں اور آپ، ہم سب ادھر نیت باندھتے ہیں اللہ اکبر، اور ادھر اپنی وہ فوراً ٹھگ سے پہنچ جاتے ہیں اپنے معاملات کے اندر، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یہ دینا ہے وہ لینا ہے، یہ دکان کا مسئلہ، یہ مکان کا مسئلہ، یہ نوکری کا مسئلہ، یہ جاب، سارے پھر وہ چل رہے ہوتے ہیں. وہ تو امام صاحب کی آواز آتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اچھا وہی نماز پوری، چلو جی اٹھو دوڑو نکلو باہر. اب ایسا پردہ، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. وہ رب کل غفور الرحمہ، تمہارا رب بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا. اب آ گئی وہی جو اب شروع میں ہم نے بات کی، وہ انذار، وہ خبردار کرنا، وہ ڈرانا، اب یہ بشارت، اب یہ آ گئی وہ امید. کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی گناہوں کے جس ڈھیر کی گہرائی کے اندر بھی میں اور آپ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا ہمیں وہاں سے. شرط یہ ہے کہ ہاتھ تو اوپر کرو اپنا، پکارو تو صحیح اس رب کو، تم رب کی طرف رخ کرو گے وہ رب پوری طرح تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گا، تم چل کر جاؤ گے وہ دوڑ کر آئے گا، تم ایک ہاتھ چلو گے وہ دس ہاتھ چلے گا۔ ایک دفعہ پلٹو تو صحیح، پکارو تو صحیح، ایک دفعہ اللہ کا بندہ اپنے دل میں ہی صحیح اے اللہ بس یہ کہہ دے، اللہ کی قسم اللہ وہی ہے، اس کے پاس، اس کی شہرک سے قریب، اس کا سننے والا، اور سمجھیں اس بات کو کہ ادھر بندے نے بولا اے اللہ تو اللہ کہے گا بول میرے بندے، بول تجھے کیا بولنا ہے، پورے یقین کے ساتھ اس بات کو سمجھ لیں اور جان لیں۔ اور حدیث کے مفاہیم موجود ہیں بھائی، آسمان اور زمین کی وسعتوں کو اگر بھر دے کوئی اپنے گناہوں سے، اور یقیناً جو ہم بھر چکے ہیں، صرف ایک دفعہ اس رب کو پکارنے کی دیر ہے سچے دل کے ساتھ، ایک دفعہ اے اللہ معاف کر دے، استغفر اللہ، ایک دفعہ دل سے نکلے سب صاف، سب بہترین ہو گیا الحمد۔ شرط یہ ہے کہ اس پر قائم بھی رہے، پھر توبہ سچی ہو، نیت سچی ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا کوئی، یہ کوئی وقتی بات نہیں ہے کہ ابھی توبہ کی اور اس کے بعد پتا ہے کہ آگے جا کر وہی تمام تماشے کر، نہ نہ نہ، پھر اس گناہ کو چھوڑے پورے عزم اور ارادے کے ساتھ، پورے اپنے طاقت لگا کر اللہ کو ناراض ہونے سے بچانے کی اپنی جان لگائے، یہ ہے توبہ۔ اور اللہ پھر اس کے ساتھ اس حد تک رحمت فرماتا ہے، سورہ فرقان میں فرمایا ایک شخص نے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، ایک شخص توبہ کرے اور اس توبہ پر اگر قائم رہے اللہ تعالیٰ اس کے کیے ہوئے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، کل قیامت کے دن وہ سارے گناہ جو اس نے کیے تھے نیکیاں بن کر نکل رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اس سے زیادہ شفقت اور رب کی کیا ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ توبہ کر کے توبہ پر پھر قائم بھی رہے بھائی، یہ نہ ہو کہ ادھر مزے بھی چل رہے ہیں اور توبہ بھی چل رہی ہے۔ امام صاحب نے کہا یا اللہ معاف کر دے تو آمین، ادھر باہر نکلے اور ادھر پھر وہی، ایسا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ لو یؤاخذهم بما کسبوا، ورنہ اگر کہیں گرفت فرمائے وہ ان کے اعمال کی وجہ سے، لعجل لهم العذاب، تو ان پر جلدی سے عذاب لے آئے۔ کتنے ہی گناہ ہم کرتے ہیں، اللہ ہمیں فوراً عذاب نہیں دیتا، اللہ موقع دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، ٹھیک ہے شاید پلٹاؤ، شاید معاف کر لو، شاید توبہ کر لو۔ بل له موعد لن یجدوا من دونه موئلا، لیکن ان کے لیے وقت مقرر ہے، نہیں پائیں گے وہ اس سے بچ نکلنے کی راہ، جب عذاب آئے گا پھر وہ نہیں بچ سکیں گے۔ وتلک القرى اهلکناهم، اور یہ وہ بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، وجعلنا لمهلكهم موعدا، اور ہم نے ان کے لیے یہ ہلاکت کا وقت طے کر رکھا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بڑے عذاب سے بھی اور اللہ کی ناراضگی سے اور اس کے ہر طرح کے غیظ و غضب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ